الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو بھائیو اور عزیزو جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج ہمیشہ دو چیزیں سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسے بیماری کیا ہے تاکہ اس بیماری کا علاج کیا جا سکے اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں قوت مدافعت قوت مزاحمت جس کو آپ ریزسٹنس پاور کہتے ہیں وہ کتنی ہے ایک مریض جس کا مرض کے خلاف قوت ختم ہو چکی ہے تو اڑتی ہوئی بیماریاں بھی اسے لگتی ہیں اور اگر اس میں کمزوری بڑھ گئی ہے تو بعض دفعہ اس کی طاقت کی دوائیاں ٹانک بھی دیے جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں اچھی صحت مند غذا اس کے لیے مصیبت بن جاتی ایسے مریض کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بیماری کی فکر تو کی جائے لیکن ساتھ ساتھ اس میں قوت مزاحمت بھی قوت مدافعت بھی پیدا کی جائے اگر یہ پیدا نہیں ہوگی آپ ایک بیماری کا علاج کریں گے 10 بیماریاں اور لگ جائیں گی بالکل یہی حال افراد انسانی کا اور امتوں کا بھی روحانی اور مانوی زندگی کے اعتبار سے ہے جس طرح لوگ بیمار ہوتے ہیں افراد بیمار ہوتے ہیں اس طرح قومیں بھی بیمار ہوتی ہیں کیونکہ قوم افراد ہی کا تو مجموعہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کسی کشتی کے سارے پھٹے تو دیمک خوردہ ہو لیکن کشتی ٹھیک ٹھاک ہو اگر اس کے پھٹوں کو دیمک کھا چکی ہے تو کشتی ظاہر پانی میں تیر نہیں سکتی تیرے گی تو چند گھنٹوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹھ جائے گی پانی اسی طرح جس قوم کے افراد بیماریوں کو قبول کرتے ہیں ظاہر ہے وہ قوم صحت مند نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قوم افراد ہی کا مجموعہ ہے اقبال مرحوم نے دونوں باتوں کو بڑا محسوس کیا، اس لیے وہ افراد پر بہت زور دیتا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ایک موج کو آپ نکال کر باہر ریت پہ پھینک دیں تو ظاہر ہے اس کو ریت چوس لے گی، لیکن جب تک وہ دریا کے اندر ہے اس کی طاقت ایک بھنور کی طاقت، اس کی طاقت ایک دریا کی طاقت. وہ کہنے کو موج ہے لیکن اصل میں وہ دریا کا ایک حصہ ہے، لیکن جب دریا سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. ایسی افراد اگر بیمار ہوتے ہیں تو قومیں صحت مند نہیں ہوتی، افراد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو پوری قوم میں آہستہ آہستہ مسرائد کر جاتی. اور وہ خرابیاں دو طرح سے، ایک تو یہ دیکھا جائے کہ اس کو بیماریاں کون سی لگ رہی ہیں، اور دوسرا یہ دیکھا جائے کہ کیا اس میں اس کی قبولیت کے لیے آمادگی بڑھ تو نہیں گئی. ایسا تو نہیں ہے کوئی اچھی بات آپ اسے کہیں تو وہ سوچے کہ میں اسے قبول کروں یا نہ کروں، لیکن اگر آپ بری بات کہیں چاہے وہ امریکہ میں ہوتی ہو تو اڑ کے اس کے کانوں تک پہنچے تو اس کے دل میں اتر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت مدافعت جواب دے چکی ہے. اب فکر دونوں باتوں کا ہونا چاہیے. پانی اگر بفر جائے کسی دریا کا، سیلاب آ جائے، تو ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، باقاعدہ اعداد و شمار دیے جاتے ہیں کہ آج اتنا پانی چڑھ گیا ہے، اگلی دن خبر آتی ہے اتنا پانی اور چڑھ گیا ہے، لیکن بہت کم یہ خبر ہمیں سنائی دیتی ہے کہ جو بند باندھ کر آپ نے اس پانی کو روکنے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں ان بندوں میں بھی کوئی طاقت ہے یا نہیں، وہ اس کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے. ایسی اگر صرف اسی کی فکر کی جاتی ہے کہ پانی چڑھتا ہے کہ اترتا ہے، فکر اس کی بھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ اس کی فکر نہیں کی جاتی کہ دریا کے کنارے کیسے، اس میں ہم نے بند باندھے ہیں یا نہیں باندھے، اور باندھے ہیں کہ مضبوط ہیں کہ کمزور ہیں. تب یہ ظاہر ہے کہ پانی جب چڑھے گا تو وہ ظاہر ہے کہ انسانوں کو یہ مصیبت بنے گا. یہ دو چیزیں ہیں جو قوموں کے اعتبار سے پیش نظر رہنی چاہیے. اب میں ایک ایک چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو امت اسلامیہ بنایا اور مسلمان بنایا، ان میں دونوں باتیں پیدا فرمائی. سب سے پہلے تو پہلی بات پیدا فرمائی ہے کہ اس میں قوت مدافعت پیدا کی. مکی زندگی میں اس لیے احکام نہیں دیے گئے، بلکہ مکی زندگی میں اس کے اندر کی سیرابی کی گئی ہے، اس کے اندر کا علاج کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک نیا انسان اٹھایا گیا ہے اور ایک نیا معاشرہ، نئی سوسائٹی اٹھائی گئی، اور وہ سوسائٹی ظاہر ہے اس سے بالکل مختلف بنیادوں پر اٹھائی گئی جس سے پہلے کی سوسائٹی کھڑی تھی. پہلے کی سوسائٹی کی بنیاد شرک پر تھی، اس کی توحید پر اٹھائی گئی. ان کے لیے آئیڈیل زندگی نہ جانے کس کس کی تھی اور کس کس کو اپنے میں ہیرو سمجھتے تھے، لیکن یہ جو نئی امت بنی اس کا ہیرو صرف ایک تھا جن کا نام نامی محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دنیا کے تمام ہیرو ورشپ سے انکار کر گئی. اس کو روکا گیا کہ تم شخصیت پرستی نہیں کر سکتے، تمہارا باپ باپ ہونے کے لحاظ سے احترام کے لائق ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے بالکل اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کو یہ سمجھو کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہیں سے تمہیں ملے گا. جن سے بھی تم احترام کا رشتہ رکھتے ہو اس سے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ بات کہ ہدایت کے اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، وہ تو ظاہر اس کو جانچ پرکھ کے قبول کیا جائے گا. اگر وہ خود ہدایت پر ہے تو پھر احترام بھی اس کا اور اتباع بھی اس کا، لیکن اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے احترام کریں گے لیکن اتباع نہیں کریں گے. یہی وجہ کافروں سے جب یہ کہا جاتا تھا اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ، تم پیروی کرو ہر اس چیز کی اور ہر اس بات کی جو اللہ نے نازل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہے جواب میں کیا کہتے تھے، بل نتبعوا آبانا، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، مان فینا علیہ آباد، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے نا، چونکہ ہماری رہنمائی کے لیے وہ لوگ کافی ہیں، وہ ہمارا آئیڈیل ہے، تو ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے. یہ نئی باتیں تم کہاں سے لے آئے؟ تو قرآن کریم نے ان کو پلٹ کر وہی بات کہی جو ایک عقل والا اور ایک سمجھ والا بات کہہ سکتا ہے. انہیں کہا اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا ہم یہتدون، کیا تم اپنے آبا اجداد کی پیروی پھر بھی کرو گے، چاہے ان میں علم بھی نہ ہو چاہے ان میں عقل بھی نہ ہو. جتنے عقلی معاملات ہیں, یہ دیکھو ہمیں دو چیزیں ہمیں بتائیں کہ جتنے عقل کے معاملات ہیں وہاں عقل والوں کے پیچھے چلو, اور جن چیزوں کا تعلق ہدایت سے ہے جو آسمان سے اترتی ہے تو ان چیزوں کے لیے وہ تمہارے رہنما ہوگا جس پر وہ ہدایت اتری ہے یا پہلی اتری ہوئی ہدایت کا وہ عالم ہے. تو جس کے پاس ہدایت ہوگی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے چلیں گے, اور جو عقل کے معاملات ہیں عقل والوں کے پیچھے چلیں گے. اگر لوگوں میں نہ ہدایت ہے نہ عقل نہ علم تو ظاہر آپ اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ اس کا صرف باپ ہونا تو کافی نہیں, باپ تو عالم بھی ہوئے ہیں جاہل بھی ہوئے, باپ اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے. اسی میں باپ بن جانا یا آبا اجداد بن جانا, بلکہ قرآن کریم نے کہا کہ تم لوگ جو آج زندہ ہو جب تم مر جاؤ گے اگلی نسل آ جائے گی تم ان کے لیے آبا اجداد بن جاؤ گے. اب ہم تمہاری ایک کمزوری کو ہم تمہارے سامنے ظاہر کرتے ہیں, تمہاری گمراہیوں کو کھولتے ہیں, لیکن تمہاری یہی گمراہیاں کل تمہارے مر جانے کے بعد آبا و اجداد کے اعمال ہونے کی وجہ سے حجت بن جائیں گی, اور لوگ یہ کہیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ہم تو اسی پر چلیں گے. تو کہا جس تو تم آج اگر گمراہ ہو تو کیا آبا و اجداد بن کر تم ہدایت پر ہو جاؤ گے؟ تو اس کے لیے تو بنیاد ایک ہی ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے. تو دیکھو سب سے پہلے ان لوگوں نے سہارے تلاش کر رکھے تو ان کو توڑا, ان کو ختم کیا, اور انہیں بتایا کہ تمہارے لیے اتباع اور اطاعت کا اگر ان کو مرکز ہے وہ ظاہر ہے یہ اللہ کی ذات ہے یا پھر وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا, کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہے, اللہ کی ذات ہے جو اس بات کو اس بات کو جانتی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے بھلے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں, اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں. جس نے فطرت کو پیدا کیا, جس نے انسانوں کی سمجھ بوجھ کو پیدا کیا, جس نے انسانی ضروریات کو پیدا کیا, جس نے انسانی امکانات کو پیدا کیا, جس نے انسانی احساسات کو پیدا کیا, جس نے انسان کو عقل اور شعور کی دولت بخشی, وہی جانتا ہے نا کہ ان قوتوں کا جو حامل شخص ہے اور جو ان قوتوں کا مالک انسان ہے اس کو کن کن باتوں کی ہدایت کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جان سکتا. اور وہ جانتا ہے تو ظاہر ہم اس سے براہ راست اخذ نہیں کر سکتے, اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ تو ہمیں بتا. اس نے ایک سلسلہ چلایا ہے انسانوں کی ہدایت کا کہ جو پہلا انسان بھیجا تھا اس کو پہلا نبی بنایا تھا یعنی آدم علیہ السلام, اس کے بعد درجہ بدرجہ جہاں جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی ضرورتوں کے مطابق وہ نبوتیں بھیجتا رہا, رسالتیں بھیجتا رہا, کتابیں اتارتا رہا, حتیٰ کہ بلوغ کی عمر کو انسانیت پہنچ گئی تو آخری پیغمبر وہ آیا کہ جس نے وہ رہنمائی مہیا فرمائی جس کے بعد نئی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی, وہ قیامت تک لیے کافی تھی. یہ تصور اتنا پختہ کیا مسلمانوں میں کہ جب تک یہ تصور تمہارے اندر پختہ نہیں ہوگا نا کہ رہنمائی کس کی, اللہ کے رسول کی, بندگی کس کی, صرف خدا کی, کہ سجدہ کریں گے تو اللہ کو کریں گے, رکوع کریں گے تو اللہ کے سامنے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے تو اس کے سامنے, قعود ہوگا تو اس کے سامنے, دستر سوار دراز ہوگا تو اس کے سامنے, ڈریں گے تو اس سے, امیدیں باندھیں گے تو اس سے. یہ باتیں بندگی کہلاتی ہیں, کہا یہ تو صرف اللہ کا حق ہے, اور رہا دوسری اطاعت کا حق زندگی کے دوسرے معاملات میں, اس کے لیے اللہ کے بعد اگر ذات ہے تو صرف ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات غلطی نہیں کرتی, یاد رکھو پیغمبر بھی معصوم ہوتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ غلطی کر نہیں سکتے, ان میں غلطی کے دائیات موجود ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی جنسی قوت ہوتی ہے, ان کے اندر بھی غلط خیالات اٹھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کی قدرت ان کی ہمیشہ حفاظت کرتی ہے, وہ کبھی اس طرف انہیں جانے نہیں دیتی. سید عائشہ بخاری مرحوم کہا کرتے تھے کہ جس طرح ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو اس کی ماں جب وہ چلنے لگتا ہے نا تو دونوں طرف ہاتھ رکھتی ہے, ادھر ڈولتا سیدھا کر دیتی ہے, ادھر ڈولتا سیدھا کر دیتی ہے. کہا پیغمبر جب تک دنیا میں رہتا ہے قدرت کے دو ہاتھ اس کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں چلتے, کبھی نہیں ڈولنے دیتے. یہ اس کی حفاظت, یہی اس کی عصمت ہے, اس لیے سے معصوم ہے. تو ہمیں جو میسر آئی ہے طاقت رہنمائی کی, وہ تو معصوم ہے جو دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے بھی آپ رہنما کو تلاش کر لیجئے, اس کو اپنا ہیرو بنا لیجئے, لیکن دیانت داری سے تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کیا اس کی غلطی, اس کی سوچ غلطی نہیں کرتی, کیا اس کے اندر کے احساسات کبھی اس پر غالب نہیں آتے, क्या उसके मफादात उसको राह राह से भटका नहीं सकते? क्या वो कभी अपनी जात के लिए झूठ नहीं बोल सकता? क्या उसके अंदर गुस्सा नहीं उभरता? क्या उसके अंदर इनाद नहीं पैदा होता? क्या उसके अंदर गलत मोहब्बत नहीं उठ सकती? क्या वो गलत तरीकों पर नहीं चल सकता? ये सारी कमजोरियां हर आदमी में हो सकती हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन अगर किसी में नहीं है तो वो सिर्फ अल्लाह के रसूल है। ये अकीदा पुख्ता किया। और फिर दूसरी बात यह पुख्ता की कि जो आदमी ईमान लाया उसको यह बात बतलाई कि तुम अगर साहिब ईमान रहना चाहते हो, अव्वलन तो ईमान नाम इसका, अगर अल्लाह रसूल को उस तरह मानो जैसे मैं कह रहा हूं, और दूसरी ये बात कि जब तक जिंदा हो, चाहे वो जिंदगी इंफरादी है या इज्तिमाई, तुम इस बात के पाबंद कर दिए गए हो कि तुम्हें हर सूरत अल्लाह के रसूल के हुक्म मानना है। कोई मोमिन मर्द और कोई मोमिन औरत उस वक्त मोमिन रह ही नहीं सकती जब तो ये फैसला न करे कि मुझे हर सूरत अल्लाह के रसूल के अहकाम मानने हैं। ये बुनियाद है, और ये बुनियाद जितनी पुख्ता होती जाएगी उतने बाहर के अहकाम उस पर असरअंदाज होने से इनकार कर देंगे। और अगर ये बुनियाद पुख्ता नहीं है फिर ज़ाहरा हर एक की बात असर करेगी। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसमें यही फरमाया गया कि वमा कान लिमोमिन वला मोमिनत इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन ऐ यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए हरगिज़ इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म आ जाए और वह फैसला कर दे किसी मामले में कि यह सही है, यही करना है, इसी का इत्तबा करना है, यही तुम्हें इख्तियार करना, कहा फिर उस किसी मोमिन और किसी मर्द के लिए इस बात की हरगिज़ गुंजाइश नहीं है ऐ यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम कि वो ये कहे इस मामले में मुझे इख्तियार दीजिए, मैं सोच लूं कि मैं करूं या ना करूं। कहा किसी को कोई इख्तियार नहीं, इख्तियार सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का। जब उसका फैसला आ गया अब उसके पास सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको यह इख्तियार दिया जाए कि आप उसको माने या ना माने। अगर आपको मानना है तो आप मोमिन हैं, और अगर नहीं मानना है तो फिर आपकी ईमान के बाहर जगह, ईमान के दायरे में नहीं। फलाम रब्बी कलाइयो मिनून हत्ता यू हकमू का फीमा शजरा बैना सूरह निसा। तेरे रब की कसम है, परवरदिगार खुद अल्लाह की तरफ मंसूब करके अपनी कसम खाता है। यह गोया कि मोहब्बत का एक अंदाज है, नवाजने का एक अंदाज है कि क्या शान अल्लाह के रसूल की कि अल्लाह अपनी कसम खाता तो हुजूर की तरफ नस्बत देकर। क्या पैगंबर तेरे रब की कसम है, लाइयो मिनून ये लोग हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते, हजार दावा करें यह मोमिन नहीं है। हत्ता यू हकमू का फीमा शजा बैना हम ता रखते हैं कि अपने मुतनाजा मामलात में, अपने झगड़ों में, अपने किसी तरह के मामलात में भी यह तुझे आखिरी फैसला करने वाला और आखिरी सनद और आखिरी अथॉरिटी तस्लीम ना करे। जो तू फैसला करे वो आखिरी फैसला। जब तक ये फैसले को कबूल नहीं करते हैं ना कि आखिरी सनद दुनिया में फैसला करने की अगर वो है और आखिरी किसी की हैसियत है अल्लाह के बाद, वह सिर्फ अल्लाह के रसूल की है। कहा जब तक ये इसको कबूल नहीं करते हैं तेरे रब की कसम है ये मोमिन नहीं हो सकते। इसके बाद क्या बात बाकी रह गई। और मुनाफिकीन की ये शान बताई, उनका ये हाल बताया या उनकी ये अलामत बताई कि तुमने देखा नहीं मुनाफिक उनका इजाकीन अलहमदानल्लाह, जब उनसे कहा जाता कि आओ उस हुक्म की तरफ, उस बात की तरफ और उन अहकाम और जिंदगी की तरफ जिसके अहकाम अल्लाह ने नाजिल किए हैं, तो कह रहा है तल मुनाफिकीन तो मुनाफिकों को देखोगे ये सुद्दू नान का सुदूदा, वो इससे पहलू बचा के निकल जाएंगे, नहीं मानेंगे। ये वो बुनियाद है जो कुरान करीम ने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने मुसलमानों के अंदर पैदा की कि जब भी वो कहीं जाते थे वो कभी नहीं डोलते थे। बड़ी से बड़ी बात, बड़े से बड़े झगड़े में, बड़े से बड़े मुनाजरे में, बड़े से बड़े मामले में उसके बाद आखिरी सबक क्या होती थी, वो एक ही बात कहते थे कि तुम मुझे बताओ कि जो कुछ कह रहे हो अल्लाह और उसका रसूल यही कहता, और अगर वो ये नहीं कहता फिर अपनी बातें बंद करो, हम नहीं मान सकते इसे। कहा जाता है जब तुमने फारूक ने मटियारे रंग में रंगे हुए कपड़े पहने हुए किसी को देखा, उसने दो चादरें अहराम बांध रखा है या वैसे लिबास पहन रखा है मटियारे रंग का, तो वो तवाफ कर रहा। अजमर फारूक ने उसे देखकर कराहत का इजहार किया। कराहत रंग में नहीं थी, उसके नाम में थी। उसका नाम अजीब तरह का, उसका नाम है ऊंट का पेशाब, ये उसका माना बनता। हालांकि वो पत्तों से तैयार होता, तो इसके नाम की कराहत की वजह से पाल बैठे हो तो चंद साहबान से फरमाया कि मैं हज के बाद हुक्म जारी करूंगा कि इस रंग में रंगे हुए कपड़े मुसलमान ना पहने। तो पास एक साहबी बैठे थे, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन कहीं गलती ना कर जाइएगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा एक दफे कम से कम मैंने इस रंग में रंगे हुए कपड़े हुजूर को पहने हुए देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुछ ना पूछी उम्र पे क्या गुजरी, आंखों से आंसू जारी हो गए और बार बार शख्स का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि तूने मुझे हलाकत से बचा लिया। अगर मैं, मुझे मालूम नहीं था कि हुजूर ने सरंग में रंगे हुए कपड़े पहने हैं, अगर मैं हुक्म जारी कर देता मैं तो तबाह हो जाता, क्योंकि मेरा हुक्म एक ऐसे लिबास के खिलाफ होता जिस लिबास को हुजूर की निस्बत मुयस्सर आ गई है। कहा अल्लाह का शुक्र है और तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस हलाकत तबाही से बचा लिया। अब उमर की आंखों में आंसू क्यों आए, वो परेशान क्यों हुए? इसी के अंदर एक कुम्मत पैदा हो चुकी है। जब उड़ के भी कभी यह बात पहुंचती है ना कि यह बात अल्लाह के रसूल के खिलाफ है और तुम ये कर रहे भी हो, तुम करने लगे हो, उनको यूं लगता है जैसे करंट लगता है कि हम हुजूर के खिलाफ जा रहे हैं। हसबुल्लाह बिन उमर ने अपने बेटे से एक बात फरमाई, वो बात का मैं जिक्र नहीं करता फिर वो मसला छिड़ जाएगा। तो उनके पास बैठे हुए बेटे ने अनवा के इस बात से नबी, ये बात का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। बेटा न जाने किस ख्याल में था, उन्हें फौरन कहा नहीं हम इसको नहीं मान सकते, हम नहीं कर सकते ऐसा। सहाबा कहते हैं कि जो कुछ बुरा भला कहा फिर अब्दुल्ला ने अपने बेटे को कहा, इससे पहले हमने ये इस तरह की गालियां और इस तरह का गजबनाक होना हमने इससे पहले अब्दुल्ला को नहीं देखा था। और उसके बाद उन्हें कसम खा ली, कहा मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा और तेरी ये बजार के तू ये कहे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहा इसका मतलब तेरी पसंद और अल्लाह के रसूल की पसंद यकसा हो गई। कहा उसके बाद कसम खा ली कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। चुनाव जब तक जिंदा रहे उस बेटे को अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया, कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। उसने अपने बाप को जरूर देखा होगा या कम से कम इंतकाल के बाद देखा होगा, लेकिन बाप ने अपने बेटे की शक्ल देखना गवारा नहीं किया। अंदाजा करें क्या गुनाह किया उसने। यह वो कुम्मत मुदाफत है जो इस उम्मत में पैदा की गई। और इस मामले में सहाबा इस कदर हसास थे कि मामूली मामूली बातों को कबूल करने के तैयार नहीं होते थे। मेरा ख्याल मदायन की फतह के बाद ईरानी हुक्मरानों से मिलने के लिए एक वफद भेजा मुसलमानों ने। चुनावी वफद गया, उनमें हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जदीरुल कदर साहबी भी थे। उनको उन्होंने कुर्सी मेज पर खाना दिया। जब खाना खाने की बस कालीन बिछे हुए मुमकिन है फर्श हो, खाने का एक लुकमा नीचे गिरा। जमीन साफ थी या कालीन था वो भी खुश था। उन्होंने नीचे जल्दी से उठाया हज़रत अबू दर्दा ने और देखा कोई चीज लगी हुई खा लिया उसे। साथ जब दूसरे सहाबी बैठे थे ना उन्हें कोनी मारी कि ये आपने क्या किया, हम दुश्मन के देश में हैं, आप देखो तहजीबों तक का मुकाबला है, हम उनको पहचान रहे हैं वो हमें पहचान रहे हैं कि हम कैसे हैं। तो वो क्या समझेंगे कि कैसी नदीदा कौम के लोग हैं ये कि एक लुकमा गिर गया वो भी उठा के खा लिया, कैसे नदीदे हैं ये। तो सब दर्दा जो बड़े जलील कदर साहबी हैं, साहबा में उनका बड़ा एहतराम था, वो गुस्से में आ गए। कहा हा ना अतरकू सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहा उलाइल हमका, انہوں نے کہا اچھا میں نے بیوقوفوں کی خاطر اللہ کے رسول کی سننا چھوڑ دوں، میں نے رسول اللہ کا خود زمین سے اٹھا کر کھاتے ہوئے دیکھا، یہ سنت ہو گئی حضور کی، تو کیا ہے بیوقوفوں کی خاطر کہ یہ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے، کہا جہنم میں جائے وہ، میں یہ راستہ نہیں بدل سکتا، میں نے جو کچھ حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ضرور کروں گا. مسلمانوں یہ وہ قوت مدافعت تھی، یہ اندر کی قوت تھی، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ بندگی صرف اللہ کی، اطاعت صرف اللہ کے رسول کی. بھئی یہ ہے دو باتیں. ایسے جب بھی مجھے سے ٹکرائی ہے نا، ان کو اس کا انکار کرنے میں کبھی نہیں بنی اور کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اور اگر کوئی نئی چیز ان کے اندر آئی ہے اور لوگوں نے چاہا اسے قبول کر لے تو انہوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا. اور دوسری چیز وہ دیکھتے تھے کہ واقعی کہیں کو بیماری تو نہیں لگی یا بیماری لگنے کا اندیشہ تو نہیں ہے، اس کے بارے میں انتظام کیا انہوں نے. آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات سے مطلب میں فرمایا کہ مسلمانوں ہمیشہ آگاہ رہنا اس بات سے کہ وقت آئے گا تم پر فتنے یعنی دین کی دشمن باتیں اس طرح برسیں گی جیسے می برستا ہے، فتنہ گھیر لیں گے تمہیں. کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جب نئی سے نئی بات تمہیں سننے کو نہیں ملے گی. لادین قوتیں وہ ذرا اپنا کام کرے گی، نئی نئی باتیں نکالے گی، تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کرے گی. دیکھنا بیماریوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا، حتیٰ کہ ایسی کوئی بات جو دین میں نہیں ہے چاہے عبادت کے نام سے بھی نکالی گئی ہے. صحابہ نہایت سخت ہے اس معاملے میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں بہت ممتاز ہے. ان کا بہار یہ ہے کہ جن باتوں کا حکم حضور نے نہیں دیا اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا اتباع کریں، وہ اس کا بھی اتباع کرتے تھے. انہوں نے جب بھی مدینے سے مکہ معظمہ کا سفر کیا تو چونکہ آخری حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک ایک ادا حضور کی یاد رکھی، اس لیے جس درخت کے نیچے حضور سر جھکا کے گزرے، کیونکہ حضور کا قد لمبا تھا، حضرت عبداللہ کا قد لمبا نہیں تھا، جس درخت کے نیچے حضور نے سر جھکایا نا اس لیے کہ وہ آپ کے سر کو نہ لگے اس کا کوئی کانٹا. حضرت عبداللہ کے سر کو نہیں لگ سکتا تھا، انہوں نے پھر بھی سر جھکایا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کیوں جھکایا، انہوں نے کہا میرے محبوب نے جھکایا تھا، میں نے حضور کا ایسے ہی دیکھا تھا. جہاں حضور نے اتر کے کہیں پیشاب کیا ہے نا، چاہے انہیں پیشاب آیا یا نہیں آیا، اتر کے اس جگہ پیشاب کرنے کے لیے ضرور گئے. اور جب پوچھا کہ آپ کو پیشاب آیا تھا، کہا نہیں. کہا کیوں گئے؟ کہا اس لیے کہ حضور گئے تھے، حضور یہاں پیشاب کیا تھا. جہاں غسل کیا وہاں غسل ضرور کیا. یعنی ایک ایک بات انہیں یاد رکھی. اتباع سنت میں انتہائی ممتاز تھے. ایک مسجد میں گئے، اذان ہو گئی، اب انتظار میں ہے کہ اقامت ہو تو سنت جماعت ہو، نماز جماعت کیا پڑھ کے جائیں، آگے جانا تھا. وہ مؤذن نے کیا کیا کہ اذان ظاہر نمازیوں کو بلانے کے لیے کافی ہے، اس نے دیکھا کہ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعے، انہوں نے باہر نکل کر پھر اذان کی طرح حی علی الصلاح حی علی الصلاح الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ جلدی آ جا. اب یہ ایک نئی بات تھی جو اذان اور اقامت کے درمیان ہوئی، جس کا اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا. جب یہ نئی بات دیکھی کہ یہ بیماری نہیں پیدا ہونے لگی ہے، آج تو ہو سکتا ہے مؤذن اپنی مرضی کر رہا ہو، کل کو یہ دین کا حصہ بھی بن سکتا ہے، وہیں سے اپنے ساتھیوں سے کہا نکلو، اس شیطان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، کہا نکلو یہاں سے. یہ ہمارے دیکھتے ہی ہمارے سامنے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، بعد میں کیا کریں گے؟ یعنی اندازہ کرو کہ اندر کی پیدا کرنا قوت، جو کسی نئی چیز کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا. بلکہ اتنی نازک باتیں صحابہ بعض دفعہ سوچ لیتے تھے کہ ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں جاتا ادھر. ایک شخص کو کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ دیکھا کہ ہمیشہ وہ عصر کی نماز پر وقت سے پہلے آتا ہے اور بڑے خشوع خضوع سے چار سنتیں پڑھتا، और फिर जमात में शरीक होता है। आपने आप बताइए तो बहुत अच्छी बात है ना, नेक लोग पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए। आपने एक दिन उसको बुला के पूछा कि तुम हमेशा ये सुन्नतें पढ़ते और कभी नहीं छोड़ते हो? उन्हें कहा जी नहीं। जब से मालूम हुआ है कि असल से मैंने चार सुन्नतें गैर मौकदा भी हैं, तो मैंने हमेशा उसका इंतजाम किया, सारा साल गुजर गए हैं, मैंने कभी नहीं छोड़ी। आपने उन्हें तुम्हें मालूम है कि हुजूर ने इनको मौकदा नहीं बनाया, गैर मौकदा बनाया। हुजूर ने कभी पढ़ी कभी छोड़ी, इसका मतलब यह सुन्नतों की असल हैसियत क्या है कि इसे पढ़ा भी जाए छोड़ा भी जाए, तुम अगर हमेशा की करते हो इस पर और कभी नहीं छोड़ते तो तुमने इसको असल हैसियत से उठा दिया। कहा यही तो दीन में नई बात पैदा करने की कोशिश है। आज तो तुमने इसकी हैसियत बदली है ना, कल कहीं ऐसा ना हो कि चार की आठ कर डालो। फरमाया अगर तुमने यह पाबंदी करना न छोड़ी तो कहा मैं तुम्हें दुर्रे मारूंगा। तुम्हारी यह मजाल कि जिसको अल्लाह के नबी के रसूल ने गैर मौकदा बनाया, तुम अपने अमर से उसको मौकदा बना रहे हो, कहा यह बात कबूल नहीं की जा सकती। सोच लिए जो मैं बात समझाना चाहता हूं, अभी तो बात आई नहीं कि जो लकीरें खींच दी हैं, जो अहकाम दे दिए हैं, उसके लिए एक मिजाज बना दिया कि देखना इसमें कभी बेशी ना होने पाए, और अगर कोई नई बात आई तो कहा देखना आग लग जानी चाहिए तुम्हें कि अल्लाह के दीन में तुम नबुव्वत करने लगे हो। दीन का अहकाम देना तो नबुव्वत है, यह नबी का शान है, तुम कहां से नई नई बातें दाखिल करने लगे। अब अगर ये मेरी बात समझ में आई है तो मैं वो बात कहने लगा हूं जो जिसके लिए मैंने सब कुछ कहा। अल्लाह ने जिंदगी की एक लकीर खींची मर्द के लिए, उसने एक दायरा मुकर्र किया औरत के लिए। बाहर के सारे झंझट, ये मैं जानता हूं कि आपको ये बातें तकलीफ देंगी, लेकिन तकलीफ देती हैं तो मैं क्या करूं? अगर अच्छी बात बुरी तकलीफ देती है तो इसका क्या किया जाए? मुझे आपसे नहीं कहनी है, पर किससे कहनी है जो नमाज पढ़ने आए हैं? जो नमाज ही पढ़ने नहीं जाते हो तो खैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप ही से कहा जा सकता है ना कि आप यहां आकर अल्लाह और रसूल के इत्तेबा का वादा करके जाते हैं तो खुदा के लिए उस इत्तेबा को मुकम्मल होना चाहिए। एक लकीर खींची है उसने, एक जिंदगी का दायरा बना दिया, एक तकसीम कार कर डाली कि औरत को घर के काम करने हैं, मर्द को बाहर की जिम्मेदारियां निभानी है। यानी बाहर की जिंदगी मर्द के हवाले है, अंदर की जिंदगी औरत के हवाले। मर्द को बहुत खखेर उठाने पड़ते हैं, कमाना पड़ता है, ना जाने कहां कहां की खाक छाननी पड़ती है, लेकिन औरत के जिम्मे जो काम लगाया गया है वो कोई आसान नहीं है। याद रखो दुनिया में पढ़ना एक मुश्किल काम है। जो आदमी पढ़ेगा जाहिर वही लाइब्रेरियों को खाक छानेगा, वही किताबों की बू सूंघेगा, उसकी रात दिन लाइब्रेरियों में गुजरेंगे। अगर वो साइंस टेक्नोलॉजी का आदमी है तो वह लेबॉरेटरियों में दही की रात तक बैठेगा। यह काम आसान नहीं है, इसमें कोई शबा नहीं, लेकिन इससे भी मुश्किल काम घर में बच्चों की तरबियत है। एटम बम बना लेना जिंदगी भर का काम है, आसान नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं एटम बम बना लेना आसान है, लेकिन एक मर्द शरीफ पैदा करना उससे कहीं मुश्किल है। एक अबू बकर बनाना, एक उमर बनाना, एक उस्मान बनाना, एक अली बनाना, एक हातिम, एक अब्दुल कादिर जिलानी बनाना, एक दादा गंजवंश बनाना, एक गंज एक फक, जो अपने पाक पटन के हैं फरीदुद्दीन गंजे शकर बनाना, मियां मीर बनाना, याद रखो ये हजार एटम बमों से ज्यादा मुश्किल काम है। एटम बम बनाना मेरा काम है मर्द होने के एतबार से, बाहर की लड़ाइयां लड़ना मेरा काम है, बाहर की कमाई करके लाना मेरा काम है, लेकिन अंदर वो बच्चे पैदा करना, उनमें वो सलाहियतें जगाना, उनमें वो सीरत सीरत किरदार पैदा करना जे जो कल जाके एक अजीम बढ़ाई की बुनियाद बन सके और जो वाकई बहुत बड़ा आदमी बना सके उसे, ये काम मां का है, ये बाप का नहीं है। कितना नाजुक काम है, इतना बड़ा तो काम है कि जरा एहसास गलत हो जाए, जरा नीयत खराब हो जाए, जरा मां के अंदर अफसोस फैशन उतर जाए, وہ گئی لادینی سے متاثر ہو جائے تو اگلی نسل گئی. اتنا نازک کام کریے, ظاہر اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تم یہ نازک کام بھی کرو اور باہر کی نوکریاں بھی کرتی پھرو. پابند بنایا مرد کو کہ تم ٹوکری اٹھاؤ یا تم قلم کی مزدوری کرو. روٹی کمانا تمہارا کام ہے, گھر میں بیوی ملکہ بن کے بیٹھے گی, وہ حکمرانی کرے گی تو بچوں پہ کرے گی, تم آؤ گے تو ذمہ داریاں نبھانا تمہارا کام ہے, گھر کے سارے اخراجات پورے کرنا تمہارا کام ہے, تمہاری بیوی کا نہیں. ہمارے گھروں میں بعض میں ایسا بھی ہوا, ہم جو لوگ گھروں میں پردے کے قائل ہیں, بعض میں ایسا بھی ہوا کہ گھر میں دیا سلائی نہیں تھی, دوپہر کا کھانا کھانے پہنچے تو کھانا نہیں پکا, پوچھا کہ دیا کیا ہوا, کہا دیا سلائی نہیں تھی. تو کہا کچھ کرنا چاہیے تھا, کہا میں دکان پہ نہیں جا سکتی, یہ آپ کا کام ہے, دیا سلائی آئے گی تو گھر میں چولہا جلے گا, میرا کام باہر گھومنا نہیں. تو سر جھکا دیا کہ واقعی آپ کا کام نہیں. تو گھر کی ذمہ داری اور کی ذمہ داری, اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تم ایسے انسان تیار کرنے ہیں کہ باہر اگر میدان جنگ میں ہم کبھی ہار بھی جائیں تو تہذیب کی جنگ ہمیں کبھی نہ ہارنی پڑے. وہ قوم کبھی برباد نہیں ہوتی, یاد رکھو, جو میدان جنگ میں ہارتی ہے. اگر پیچھے اس کے بچے اس قابل ہوں, وہ اس کا انتقام لے سکتے ہوں, ان کے دلوں میں بھٹیاں سلطنا پڑ گئی ہوں, لیکن اگر گھروں میں یہ دوسری نسل نہ تمام ہے اور ان کے اندر کوئی شعلہ نہیں ہے انسانیت کا, تو یاد رکھو یہ قوم دنیا میں کبھی نہیں اٹھ سکتی. ہم جنگ احد میں ہارے, جنگ خندق میں ہم ان کے لیے مصیبت بن گئے. بظاہر جنگ خندق میں بے پناہ حکومت لے کے آئے, لیکن حضور نے فرمایا کہ اب جب بھی جب جنگ خندق ختم ہو گئی, فرمایا جب بھی حملہ کرو گے تم کرو گے, ان میں اقدام کی قوت ختم کر دی ہے, ختم ہو چکی ہے. اس لیے کہ تم میں جو زندگی پل رہی ہے وہ زندگی ان کے اندر مدت ہوئی کہ بچ چکی ہے, تم زندہ قوم. تو زندگی جب پیدا ہو جائے نا, پھر اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. تو جیسے یہ دائرہ کھینچا گیا ہے نا, اسی دائرے کے کچھ احکام بھی دیے گئے. باہر نکلو گی تو پردہ کر کے نکلو گی, تم اگر ایسی خوشبو بھی لگا کے نکلو جو باہر بیٹھے ہوئے مردوں تک پہنچے, تو کہا جب تک خوشبو مہکتی ہے تم پر فرشتے لعنت کرتے. یہ حدیث میں پہلے جمعہ شاید بیان کر چکا ہوں. حضور نے اس کے لیے اور بھی سخت باتیں فرمائی ہیں جو میں اس کو نہیں کہہ رہا. فرمایا تمہیں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو تم مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھ سکتی ہو, لیکن مسجدوں میں نمازیں تم کس طرح پڑھو گی, آگے امام پیچھے مرد, اس کے پیچھے بچے, بچوں کے پیچھے تمہاری قطار ہوگی. اندازہ کرو عورت کو کہاں رکھا گیا کہ احترام میں ماں کے قدموں کے نیچے بچے کی جنت ہے. احترام اور غیرت کے اعتبار سے بہن کی عزت بچانے کے لیے بھائیوں نے تاریخ بدلی ہے, جغرافیے بدلے ہیں. احترام اپنی جگہ, لیکن حکم یہ دیا کہ آگے بھائی کھڑے ہوں گے جو جوان ہے, پیچھے ان سے چھوٹے کھڑے ہوں گے, تمہاری سفیں سب سے آخر میں ہوں گی. فرمایا سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اگلی صف میں کھڑا ہو, اور سب سے بہتر وہ عورت ہے جو سب سے پچھلی صف میں کھڑی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے افضل نماز کون سی ہے, کہا تمہاری وہ نماز مسجد سے زیادہ ثواب رکھتی ہے جو تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھتی ہے. اندازہ کرو ذرا اپنے گھر میں, اور جو تم اپنے دالان میں پڑھتی ہو صحن کی نماز سے زیادہ افضل ہے, اور جو تم اس سے بھی پیچھے کوہڑی میں پڑھتی ہو وہ صرف دالان کی نماز سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی وہ نماز سب سے افضل ہے عورت کی جو وہ زیادہ چھپ کے پڑھے جس میں کسی کی نگاہ نہ پڑے. آپ کو یاد ہوگا پہلے جمعے میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا لوگوں سے کہ کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے سب سے بہتر ہے, ایو شین خیر الامرات, جتنے بیٹھے ان میں حضرت علی بھی موجود تھے. فرمایا تم بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. حضرت علی کہتے ہیں ہم میں سے کسی کو اس کا جواب نہ آیا. کہا میں گھر میں گیا جاگر اس فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ نے حضور نے ایک سوال کیا لیکن ہمیں اس کا جواب نہیں سوجا. کہا کیا ہے سوال؟ کہا یہ سوال ہے کہ عورت کی سب سے بہتر چیز کیا؟ تو کیا تم اس کا جواب دے سکتی ہو؟ کہا ہاں دے سکتی. کہا بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ غیروں کی نگاہیں اس کو نہ دیکھیں. انہوں نے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضور نے کہا کہ فاطمہ یہ جواب کیوں نہ دیتی؟ اس لیے کہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس سے ہوں، مجھ سے ہے. تو ہم دعویٰ کرو کہ جس کو خاص تربیت سے پالا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت کی معراج سمجھتی ہے کہ مرد اس کو نہ دیکھے. حضرت کی زندگی میں عورتیں مسجدوں میں جاتی رہیں اور فرمایا بھی کہ عورتیں اگر مسجدوں میں آنا چاہیں تو انہیں نہ روکو. لیکن خلافت راشدہ میں، پورے خلافت راشدہ ہم جانتے ہیں عائشہ زندہ تھی، اس کے آخری دور میں آپ نے ایک دن فرمایا کہ اب ایسا فتنے کا دور آ گیا ہے، جیسے عورت کی عزت پہلے محفوظ تھی اب خطرے بڑھتے جا رہے ہیں. کہ اگر آج حضور دنیا میں ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ عورتوں کا مسجدوں میں جانا بند کر دیتے. اب تم گھر میں نماز پڑھو. چنانچہ یہی سوچ تھی جس کی بعد مردوں نے پھر عورتوں پر پابندیاں لگانا شروع کی اور عورتوں نے خود بھی رکنا شروع کیا اور گھر میں نمازیں شروع ہو گئی. اس لیے فقہ نے مستقل یہ حکم طے کیا، قانون اسلامی نے، کہ اگر کسی آبادی میں عورتوں کی عزت کے لیے کوئی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ چھوٹی مسجدیں بناؤ، عورتیں جمعے کی نماز مردوں کے پیچھے پڑھے. پانچ نمازیں بھی اگر پڑھی جا سکتی ہوں تو مردوں کے پیچھے پڑھے. لیکن یہ تو کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عورتیں خود اپنے آپ کو پڑھانے لگے یا آگے بڑھ کر مردوں کو پڑھانے لگے. یعنی اندازہ کریں جس کا آنگن چھپا دیا گیا مردوں سے. فرمایا گیا کہ عورت کا ستر محرموں کے سامنے بھی وہ یہ ہے کہ اس کا جسم ٹخنے سے لے کر سر تک چھپا ہونا چاہیے، صرف منہ ننگا ہو، ہاتھ ننگے ہو اور پاؤں ننگے ہو. یہ ستر ہے اس کا گھر میں، اور اگر وہ گھر سے باہر نکلے تو پھر اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن باتوں میں یہ باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں نا جس کے اندر ایک تعمیر ہو چکی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک جنگ میں جب حضور تشریف لائے واپس تو ظاہر گھر والوں کا انتظار تھا کہ کون شہید ہوا، کون غازی بن کے واپس آیا. ایک ماں کو پتا چلا، اڑتی اڑتی بات پہنچی کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے. وہ معلوم کرنے کے لیے خود مسجد نبوی میں آئی کہ میں واقعی معلوم کروں کہ یہ بات صحیح ہے. ابھی وہ حضور تک پہنچنے نہیں پائی تھی کہ کئی صحابہ نے ان کو خبر دی، لیکن پھر بھی وہ حضور تک پہنچنا چاہتی تھی تاکہ حضور کے لیے سب سے دعا ہی ملے. لیکن دو آدمی نے آپس میں خسر پسر کی، وہ پورا نقاب لیے ہوئے تھی، پورے پردے میں تھی. ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تم نے دیکھا اس عورت کو؟ باوجود اس کے جوان بیٹا شہید ہو گیا، اتنا گہرا صدمہ، اتنی گمبھیر مصیبت، لیکن عجیب بات ہے اس کا چہرہ پھر بھی نہیں کھلا، یہ چہرہ ڈھام کیا، یہ عجیب بات ہے. یعنی ایسی مصیبتوں میں تو بال کھل جاتے ہیں، ماں بال نوچتی ہے، اپنے رخسار نوچتی ہے کہ ہر ماں مر گئی، ہر ماں تباہ ہو گئی، میرا جوان بیٹا مارا گیا، لیکن وہ نقاب پہن کے آئی ہے. انہوں نے یہ بات سن لی تو پلٹ کے فرمایا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا تو نہیں مری. یہ وہ اندر کی تعمیر ہے، ریزسٹنس پاور ہے یہ، جو مسلمانوں کو عطا کی گئی کہ عورت دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے، مردوں کی نگاہ اس پر نہیں پڑنی چاہیے. حضرت علی جو داماد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاص طور پر ان سے حضور نے فرمایا کہ علی پہلی نگاہ اگر کسی نامحرم پر پڑ جائے وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو ایمان کو چھلنی کر دیتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کہاں تک دیکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں جا سکتا، نظر پڑ جائے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن خود دیکھو گے تو پھر تو آپ نے ایمان کی سلامتی مانگو. بلکہ یہاں تک فرمایا عین و تزنی, آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اور آنکھ کا زنا کیا ہے؟ لڑکیوں کو دیکھ کر محظوظ ہونا. دل بھی زنا کرتا ہے, گندی کتابیں, گندی فلمیں, گندی ڈرامے دیکھ کر دل میں بٹھانا, پھر ان کو مزے لینے کے یاد کرنا. دماغ بھی زنا کرتا ہے. تو اندازہ فرمائے کہ جس دین نے اتنی سختی سے لکیر کھینچی ہے مردوں اور عورتوں میں, اس میں یہ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ یہاں میری جگہ خطبہ کو خاتون دے, میری بیوی دے آ کر, میری جگہ نماز میری اہلیہ پڑھائے. یعنی جن کی نماز سب سے پیچھے ہوتی ہے, آپ ان کو پلٹ کر نادینی قوتیں وہاں سے اٹھا کر اسے یہاں لانا چاہتی ہیں, اور ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں کہ ماشاءاللہ مزے دے لے کر خبریں اچھال رہے ہیں. خود اے آر وائی نے مجھ سے بھی انٹرویو کیا, میں نے یہی باتیں کہیں, ظاہر مختصر وقت میں یہی باتیں میں نے ان سے بھی کہی. لیکن مصیبت یہ ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دشمن کی کرے, کہتے جو دا جی کرے. دشمن تو ہر بار کرے گا جو اس کے بس میں ہوگا, لیکن ہمارے اندر کی قوت کا ہمر گئی ہے کہ ہمارے اندر مدافعت ہی کوئی نہیں. ہمارے قلم کا لکھتے ہیں برستے کیوں نہیں ان پر, ان کے قلم شولے کیوں نہیں اگلتے, خطیب کی زبان پر لونی کیوں لگ گئی ہے, آپ بازاروں میں رہنے والے اس پر سرتاپا احتجاج کیوں نہیں ہے, آپ کیوں نہیں کہتے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. لیکن جس عورت کو ہم نے کیلے کی پھری بنا دیا ہو, جس کو ہم نے بازار کی جنس بنا دیا ہو, جس کو ہم نے اشتہار کا متا بنا کر رکھ دیا ہو, جس کو دیکھ دیکھ کر ہم چیزیں خریدے اور بیچے, اور جس کی یعنی اس کی شخصیت کو ہم نے کوڑیوں میں فروخت کر دیا ہو, اب اس کے بارے میں جو چاہے سو کہا جائے, اور ہمارا ایمان جس کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں رہی, اس کو جس ترازو میں چاہے تو لا جائے, ہمیں اس پہ کیا گرا. رونا تو اسی بات کا ہے, پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. اور یہ آج نہیں, یہ غلامی کے زمانے سے عربوں نے جب بغاوت کی ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف, اور وہ استعمار ہوئے استعمار کے ہاتھوں, تو اقبال نے بڑے دکھ سے یہ بات کہی, لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ کیا کریں, ہم عربوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اسی کے حضور بھی تو عرب تھے نا, وہ لاجمی تو بانتی ہے. تو اس وقت میں اس نے یہ کہا تھا کہ متاع قافلہ ما حجازیاں مردند, ہمارے قافلے کا سامان حجازی لے گئے. متاع قافلہ ما حجازیاں بردند ولے زبان نہ کشائی کہ یار ما عربیست, زبان نہ کھولنا کیونکہ ہزارے ہمارے حضور بھی تو عربی تھے, وہ شرم بھی تو مارتی. تو یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں, کس سے کہنے جا کر یہ بات کہ ہمارا تو متاع قافلہ ما لٹ گیا, لوگ ذرا ذرا سی دھوڑی لگا کر ہمارا تماشا دیکھتے. مجھے بتایا ایک دوست نے ٹیلی فون پر کہ امریکہ میں جو لڑکی اذان کہہ رہی تھی اس کے سر پر وہ بال تھے بکھرے ہوئے, دوپٹہ نہیں تھا, پینٹ اس نے پہنی ہوئی تھی, اور اس طرح ہاتھ رکھ کر اس طرح وہ اذان کہہ رہی تھی جیسے کوئی طرح جیسے کوئی گانا گایا جاتا, اور وہاں لوگ شور مچا رہے تھے. ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے ہیں تم نے یہ کیا تماشا بنا دیا اسلام کا, اسلام میں ہرگز بات کی اجازت نہیں ہے. لیکن پولیس ان کے ساتھ تھی, ان کو دھکے دے کر باہر نکالا, اور اندر ان کو اجازت تھی تم جو چاہو کرو, تم جمعے کا خطبہ دو, جمعے کی نماز پڑھاؤ. یعنی جس عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی سخت ضرورتوں کے بغیر, اس کو ہم نے مسجد کے ممبر پہ لا کے بٹھا دیا کہ تم خطبہ دو تو نمازیں پڑھاؤ. ماشاء اللہ, تو مرد مر گئے ہیں, اب ان کو کوئی امام نہیں ملتا, ظاہر عورتوں کو پڑھانی چاہیے. یہ وہ فتنے ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی, کاش ہم ان باتوں کا پہلے سے فکر کرتے. ہم نے عورت کو باہر نکلنے دیا تھا, ہماری مت ماری گئی تھی, تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. اکبر نے غلط نہیں کہا تھا, وہ بڑا حکیم آدمی دانا آدمی تھا, انہیں کہا تھا کل بے پردہ جو نظر آئیں چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. पूछा जो उनसे आपका पर्दा तो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गई, हमारी अकल पर तो उसी दिन पर्दा पड़ गया था। अगर हमने पहले दिन अपनी बहू बेटियों को बताया होता कि बेटे तुम्हारी इज्जत असल में कहता, लेकिन याद रखो मैं ये नहीं कहता कि औरतें कुछ भी ना पढ़े, मैं कहता हूं उनके तालीमी अदारे अलग होने चाहिए, उनके अस्पताल अलग होने चाहिए, उनकी सैरगाहें अलग होनी चाहिए, उनके बाजार अलग होने चाहिए, उनके लिए खरीदो भाव का सामान अलग बिकना चाहिए। मैं गोइने गया एक दोस्त के यहां, मुझे हैरानी हुई और बड़ी खुशी भी हुई कि बहुत बड़ी दुकान है उनके कपड़े की, उन्होंने उससे बड़ी दुकान औरतों की अलग बना दी, उनके लिए तो कोई दुश्वारी नहीं, औरतें उधर खरीदती हैं मर्द इधर खरीदते हैं। क्या अगर हुकूमत चाहे या हम चाहें तो क्या अलग औरतों के बाजार नहीं बन सकते, क्या उनके लिए अलग सैरगाहें नहीं बनाई जा सकती, क्या उनके लिए अलग यूनिवर्सिटियां नहीं बन सकती, तालीमी अदारे नहीं बन सकते, क्या उनका निसाब ऐसा नहीं बन सकता जिससे एक अच्छी मां एक अच्छी बेटी बागैरत बेटी और बागैरत बहन तैयार हो सके। हम उनको वो चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं जिसने कभी और उनकी जिंदगी के लिए कोई फायदा बस काम नहीं देना, क्यों उनकी जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि कौमी जिंदगी को हमने दांव पे लगाया। नौजवानों से कहा था और ये सबसे कहा जा सकता है, उसने नौजवानों जो पढ़ते हैं तालीमी अदारों में उसके लिए अकबर ने कहा था कि शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में फूलो जायज है गुब्बारों में उड़ो चरख पे झूलो मगर एक सोहन बंदा है आज इसका रहे याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। यही मैं आपसे आप कह रहा हूं कि काश हमें यह हकीकत याद रहे कि हम आज अव्वल का आखिर मुसलमान हैं, हमारे सामने दो ही सोर्स हैं इस्लाम के, या अल्लाह है या अल्लाह का रसूल, किताब अल्लाह के रसूल पर उतरती है, इसमें अलग से नाम नहीं लेता उसका, वो उसके साथ शामिल है। ऐसी एक ही हमने बंदगी करनी है दूसरे की इताअत करनी है, अगर ये मामला हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए तो मेरे हाल में बहुत सारे मामलात का खुद से फैसला हो सकता है। अल्लाह करे जो बातें मैंने कही हैं कहीं तो नागवारी से है लेकिन क्या करूं, चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर कि जहर भी करता है कभी कार तरिया की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
विजिट tazkir.org।